Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu anna Allah فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa taqabbal minna fa innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Muhtaram hazrat aur mu'azziz khawateen, سورت البقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی گئی ہے. سورت البقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 کے حوالے سے انشاءاللہ آج سے جو ہمارا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے وہ ہے دین اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا, یا آسان الفاظ میں ہمارے دینی فرائض. قرآن حکیم ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور اس امتحانی وقفے میں اللہ پاک نے ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ ہے عبادت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا. لہذا قرآن حکیم میں مختلف اسلوب میں اللہ پاک نے فرائض دینی کو واضح فرمایا. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ بعض اعمال ہمارے دین میں فرض ہیں جن کی جواب دہی قیامت کے دن ہم نے لازمن کرنی ہے. بعض چیزیں مستحب ہیں, کر لیں تو فائدہ ہوگا, نیکی ملے گی, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. ہوا یہ ہے کہ زوال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج وہ چیزیں جو مستحب کے درجے میں ہیں ان کو ہم نے فرائض سے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے, اور جو اہم فرائض ہیں دینی فرائض جن کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے, یا پھر جان بوجھ کے ہم ان دینی فرائض کو توجہ نہیں دیتے. لہذا قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے ترجمے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے اور پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو بڑا گہرا ربط اس آیت مبارکہ میں تلاش کرنا ہوگا کہ اگر پورے کے پورے دین میں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو در حقیقت یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. کچھ باتیں مان رہے ہو اللہ کی، کچھ نہیں مان رہے، کچھ اپنے نفس کی مان رہے ہو، کچھ معاشرے کی مان رہے ہو، کچھ بیگمات کی چل رہی ہے، حقیقت کے اعتبار سے پھر یہ دین نہیں ہے. قرآن کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، آخر داخل ہونا اسلام میں تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اگر پورا کا پورا داخلہ نہیں ہو رہا تو پھر تم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہی نہیں کھلا دشمن ہے. کیسا دشمن ہے ذرا اس کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتے اور جنات دونوں موجود تھے، ذی شعور مخلوق میں جنات اور فرشتے انسان سے پہلے تخلیق کیے گئے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن حکیم میں 7 مرتبہ یہ موضوع آیا. عزازیل، ابلیس، شیطان، یہ مختلف نام ہیں ایک شخص کے یا ایک جن کے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور قرآن حکیم کی گواہی ہے کہ جب اللہ پاک نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس آدم کو، خلقتہ بیدی، وہ آدم جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کا جواب ہے انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. بہرحال سجدہ نہیں کر کے علام بغاوت اس نے بلند کیا. قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا شیطان نے جب علم بغاوت بلند کیا تو اس کے الفاظ کیا ہیں، فبعزتی کا، خطاب کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے مخاطب ہے اور قسم بھی اللہ ہی کی کھا رہا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، شیطان مخاطب ہے اللہ پاک سے اور قسم بھی اللہ ہی کی کھاتا ہے. فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین، اور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. لہذا جب اس نے یہ علام بغاوت بلند کیا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے. تلبیس سے ابلیس نامی کتاب امام جوزی کی رحمۃ اللہ علیہ، عالم عرب میں بہت مشہور ہوئی ہے، پھر یہاں پر بھی آپ کو اس کے ترجمے مل جائیں گے، کیسے وہ مختلف لوگوں کو بہکاتا ہے. مدرسے کے بچے کو کیسے بہکائے گا، عورت کو کیسے بہکائے گا، ایک مرد کو، ایک عالم دین کو، ہر کسی کو بہکانے کے لیے اس کے پاس مختلف ٹیکٹکس ہیں. سب کو ایک ہی طرح نہیں بہکاتا، ظاہری بات ہے ہر انسان مختلف ہے. بہرحال شیطان کے بارے میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے کچھ باتیں اللہ کی مان رہے ہو، اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے ہو لیکن مکمل نہیں، بعض باتیں مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ لہذا اس آیت میں جو پہلی بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ، آج سے اسی پر ہم آغاز کر رہے ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا، یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اسلام کو ایز ٹرم استعمال کیا گیا، اصطلاح، رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ان دین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، یقیناً ان دین، یقیناً دین عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے۔ اسلام کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسلم یسلمو اسلامن کے معنی ہوں گے گردن کو جھکا دینا، فرما برداری اختیار کر لینا، سرینڈر کر دینا، ٹو گیو اپ دا ریزسٹنس، ٹو سرینڈر، یہ ہے اس کے لغوی معنی۔ اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے اسلام میں، اسلام سے مراد اس کائنات کا رب، مالک، پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان کر، اکیلا تنہا مان کر، اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن کو جھکانے کا نام اسلام ہے۔ لہذا تمام احکامات سے کیا مراد؟ اسلام کی تعلیمات میں کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے، پرسنل لائف، انڈیویجول اسپیکٹس آف لائف جو ہوتے ہیں زندگی کے، اسلام ان سے متعلق بھی ہمیں تفصیلات بیان کرتا ہے۔ زندگی کے بعض معاملات وہ ہیں جو اجتماعی سطح پر طے ہوتے ہیں۔ آج تمدنی ارتقاء کی وجہ سے اکثر و بیشتر اجتماعیت، اس کا رنگ بہت زیادہ غالب ہے، انفرادیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انفرادیت ایک زمانے میں تھی، وہ تقریباً ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اب ہماری سوچ بھی کچھ ذرائع کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے، بلکہ خیالات انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے ذہن سے سوچ رہا ہے، جو میڈیا اس کو دکھاتا ہے، سناتا ہے، جو چیز ایکسپوز کر رہا ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے۔ ذہن سازی، ذہن سازی نہیں، ذہن ہی بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اسلام میں داخلہ، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ پر عمل کرنا چاہتا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو داخل ہونے کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز ہے کلمہ طیبہ۔ کوئی بھی ہو، وہ شخص کسی بھی زبان، علاقے، قوم، قبیلے، نسل، اس سے تمام ماورا، آج کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دل، اس کا زبان اور دل سے تصدیق کریں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کا آغاز۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مشہور بھی ہے، کہ اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، گواہی میں صرف قول شامل نہیں ہوتا، یاد رکھیے دل بھی شامل ہے، تصدیق بھی شامل ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہے فاؤنڈیشن پلر. عمارت کو ذہن میں لائیے، زمین کو کھود کر ایک فاؤنڈیشن بچھائی جاتی ہے، پلنتھ بچھائی جاتی ہے، اور پوری کی پوری عمارت اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ مضبوط ہے، صحیح مٹیریل اس میں موجود ہے، تو آپ 100 منزلہ عمارت بنا لیجئے. لیکن اگر بنیاد میں ہی خدا نہ خواستہ صحیح مال مٹیریل نہیں ڈالا گیا تو وہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی. ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد توحید باری تعالی، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا اور آخرت کو ماننا، یہ ایمانیات ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. پھر ساتھ ہی فرمایا وہ اقام الصلاح، کلمہ طیبہ کے بعد نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. اب عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کو اس طرح لے آئیے جیسے پلین ڈال کر چار پلر ہیں جو کہ اس کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے. لیکن یہاں رک کر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا ابھی ایک عمارت ہے اس میں کوئی شخص رہ سکتا ہے، قابل رہائش ہے؟ ظاہر بات ہے یہ عمارت سے تشبیہ اگر دی گئی ہے تو یہ رہائش کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ پلنتھ اور پلر اس عمارت کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں. جب تک اس پر چھت نہ ڈالی جائے وہ مکمل عمارت نہیں ہے. اور یہ پلرز کیا کرتے ہیں؟ اس چھت کو سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹو ہوتے ہیں. اگر آپ نے چھت ہی نہیں ڈالنی تو پلر کا کیا کرنا، پلر پھر بیکار ہے. لہذا چھت یہ ہے اس دین کی کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام، فرما برداری، اطاعت، بندگی، عبادت. یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. اور سب سے پہلا فرض ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخلے کے اعتبار سے پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق گزارے. لہذا پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان سے اگر پوچھا جائے دینی فرائض کیا ہے تو وہ جواب دے گا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا یہ دینی فرائض میں شامل ہے. لیکن میرے بھائیوں بہت غور طلب بات ہے، توجہ طلب بات ہے کہ ان عبادات کا قبولیت کی شرط لازم کیا ہے. تمام تر عبادات کی قبولیت کی شرط لازم طہارت اور پاکیزگی ہے یا نہیں؟ اور طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج. طہارت اور پاکیزگی کے دو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک اس کا ظاہر ہے، ظاہری اعتبار سے نماز کے لیے فرض ہے یا شرط ہے جسم پاک ہو، بدن پاک کو کرنے، بدن کو پاک کرنے کے لیے غسل بتایا گیا، وضو بتایا گیا. غسل اور وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، لیکن پاک کرنا ہے جسم کو. پاک ہوئے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. ایک اس طہارت اور پاکیزگی کا باطن ہے، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان کی روزی حلال کی ہو. اگر روزی حلال کی نہیں، سورس آف انکم حرام ہے خدا نہ خواستہ، تو عبادات کا ظاہر چاہے کتنا ہی خوبصورت اور سنت کے مطابق کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے وہ عبادات قبول نہیں ہوتی. لہذا پچھلے جمعے الحمدللہ یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ قربانیاں بہت مبارک ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں، لیکن قربانی کے لیے جو جانور فراہم کیا جا رہا ہے وہ حلال پیسے سے ہونا چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون. ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ ان قربانیوں کی جو شے اللہ تک پہنچ رہی ہے تمہارا تقوی، کن حالات میں تم نے کتنے خدا خوفی سے کتنے اللہ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے اللہ جانتا. لہذا ہمارا پہلا دینی فریضہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، جس کا آغاز کلمہ طیبہ کے بعد حلال روزی سے ہوگا، پھر نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج کیا جائے، عبادات کی جائیں، تو انشاءاللہ یہ تمام تر عبادات، ہمارا جو اصل مقصد زندگی ہے عبادت، اس کے لیے سپورٹو ہیں، مددگار ہیں، ممد ہیں. اور اگر مقصد تخلیق یاد نہیں اور محض عبادات رسم کے طور پر کر رہے ہیں، فارمیلٹی، تو ظاہر بات ہے اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہاں رک کر ان عبادات کی حکمت قرآن حکیم کی روشنی میں اس کو بھی تازہ کر لیجئے. قرآن حکیم سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان مراسم عبودیت میں اہم ترین عبادت نماز ہے. 700 مرتبہ قرآن حکیم میں، اللہ کے کلام میں، نماز کی اہمیت سے متعلق آیات بیان ہوئی ہیں، اس کی فضیلت، فرضیت، حکمت. رب کائنات اپنی اس کتاب میں جس عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے وہ نماز ہے. اور آپ کے علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو دی وہ نماز ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام جتنی اہمیت نماز کو دی اس کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح. اور پھر نماز ہی نہیں، باجماعت نماز، مسجد کا پاکیزہ ماحول، اس میں 5 مرتبہ حاضر ہونا، 5 times in a day. آج کے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے، اتنا قیمتی ٹائم ہمارا ہے، اس میں بار 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 مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ایک کوشچن مارک تو آتا ہے. بعض اوقات ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی تو ہوگی، اتنا اہم کام ہمارا جا رہا ہے، وہ مولوی صاحب بلاتے ہیں بار بار، اور سردیوں میں تو بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے، زہر سے لے کر عشاء تک ایسا لگتا ہے 8 گھنٹوں کے اندر کئی مرتبہ آپ کو مسجد جانا پڑا ہے، تو جانا تو پڑے گا. لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ نماز ہے کیا. سورہ طہٰ پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، پورا واقعہ ہے، وقت میں بیان کرنے کا نہیں ہے، البتہ خلاصہ کیا ہے. خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اس آیت کے بارے میں ایک تاثر تو یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ممکن نہیں. جو کیفیت اس میں بیان ہوئی ہے عنائے کبیر کی، ممکن نہیں ہے کسی زبان میں وہ کیفیت کو ٹرانسفر کرنا، تبدیل کرنا. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فعبدنی، اے موسیٰ میری ہی عبادت کرنا. میں نے عرض کر دیا تھا تاثر ممکن نہیں ہے اس میں اس کی وضاحت کرنا، انائے کبیر جس شان سے اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور عبادت کے لیے نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. نماز بنیادی طور پر ہے کیا؟ اس کا ایک ظاہر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، پاکیزگی ہے، قبلہ رخ ہونا، یہ سارے ظاہر ہیں. اس کے باطن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے. اور اگر خدا یاد رہے، اللہ یاد رہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، واللہ سمیع سننے والا ہے، خبیر بما تعملون باخبر ہے، واللہ علیم بذات الصدور سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. یہ احساس اگر رہے میرے بھائی ہو تو پھر یہ نماز نماز ہے. ایک قلبی سکون، اطمینان، روحانی تسکین، تعلق مع اللہ، اپنے مقصد تخلیق کو یاد رکھنے کا ذریعہ. بار بار آ کر وعدہ کرو، ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور یہ آسان کام نہیں ہے. لہذا اے اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت تجھی سے. یہ ہے نماز کا بنیادی مقصد. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، میرے احکامات کو یاد رکھنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقفے کے دوران، ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقفے کے دوران، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آ کر کہے ایاک نعبد ایاک نستعین اور باہر جا کے وہ شیطان کا بندہ بن جائے، شیطانی کرے، شیطنت کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بے حیائی کے کام کرے، سود پر کاروبار کرے. ممکن نہیں. یا تو وہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کیا وعدے کر رہا ہے، ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر کے چلا گیا. اور اگر وہ شعوری طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو لازمن نماز اس کے اخلاق اور کردار پر لازمی طور پر تبدیلی پیدا کرے گی. ان صلاۃ تنا عن الفحشاء والمنکر، لازمن نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ میں آغاز ہوگا حلال روزی سے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کسی اور کو نہ دیکھیں. وہ بھی تو سود کھا رہا ہے، وہ اتنے بڑے ہو کر وہ بھی تو سود پر معاملات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا؟ میرے بھائی، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ سودی لین دین کر کر حرام طریقے سے پیسہ کما کر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کی ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ اس کو دیکھ کر نافرمانی کرتے رہے، وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. شیطان تب ذمہ دار نہیں ہے. دلچسپ بات قرآن حکیم بیان کرتا ہے، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں جائیں گے، اب شیطان صاحب تشریف لائیں گے. جو اصل دشمن تھا نا، ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوا عدوا، وہ جیسے ہی آئے گا سارے اہل جہنم کہیں گے اللہ یہ اس نے مروایا، اس کو سزا دے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے، شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ دو، اپنے آپ کو ملامت دو، میں نے تو تمہیں راستہ دکھایا تھا، صرف ڈگڈگی بجائی تھی، ناچ تم خود رہے تھے، میں نے تو ایک بینر لگایا تھا، ون کار فور یو، اب چلے گی آپ کی مرضی، من کی مان، جیسے چاہو جیو، کھالے پیلے جھیلے، سب کہہ دو، تم ہی تو ہو. میں تو صرف آپ کو نعرے دے رہا تھا، قوم خود آ رہی تھی پیچھے. فلا تلومونی لومو انفسکم. میرے بھائی سورہ یاسین تو روزانہ پڑھتے ہیں تقریباً الا ماشاءاللہ. قرآن حکیم سورہ یاسین میں کیا بیان کرتا ہے؟ رب کائنات فرمائے گا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تو تمہاری بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، یہ ہے جملہ جو حسرت ناک بن جائے گا عقل مندوں کے لیے. دنیاوی اعتبار سے بڑے جینیس، وہاں حسرت سے شرمندگی سے گردن جھکی ہوئی ہوگی جب اللہ پاک فرمائے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تم نہیں سمجھتے تھے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، سمجھ نہیں دیتی ہم نے. اس نفس کے اندر نیکی اور بدی کا جذبہ الہام نہیں کیا اللہ پاک نے. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر یہ بات موجود ہے، تم جانتے ہو نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، تم اپنی آزاد مرضی سے برائی کی طرف گئے ہو. میرے بھائیو، پورے کے پورے دین میں، پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا آغاز کلمہ طیبہ کے بعد حلال روزی، پھر یہ اراکین اسلام، ارکان اسلام، اور اس میں اہم ترین رکن نماز، اسی طرح روزہ. لعلکم تتقون، روزہ تو ایک ڈرل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے جو فوجیوں کو اس لیے کرائی جاتی ہے جاتے ہیں تاکہ 11 مہینے وہ ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں. 12 سے 16 گھنٹے کی پریکٹس حلال چیزوں سے رکنے کی اس لیے ہے تاکہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. زکوٰۃ تزکیۃ نفس، تزکیۃ مال کا ذریعہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. اور حج ان تمام عبادات کے حوالے سے جامع ترین عبادت، ساری عبادات کا نچوڑ، فکر آخرت بھی ہے. یہ جو احرام کی حالت میں جا رہے ہو، کفن کو ذہن میں رکھو، گھر والوں کو، بیوی، بچے، بہن بھائی، دوست، ماں باپ، کاروبار. انسان سمجھتا ہے نا میں کاروبار چھوڑ دوں گا تو کیسے چلے گا، 40 دن کے لیے جاتے ہو یا 15-20 دن کے لیے جاتے ہو تو چلتا ہے کاروبار یا نہیں؟ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سارے معاملات چلتے ہیں. اسی طرح سب کو چھوڑ کے جانا ہے، جانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حج در حقیقت اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم سب نے واپس جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو پورے کے پورے دین کا صحیح تصور عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان فرائض میں آج کوشش کی گئی ہے، پہلا فرض عبادت، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا محبت کے جذبے سے، یہ ہے عبادت، یہ ہے ہمارا مقصد تخلیق. یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات در حقیقت اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر عبادات کو اسی مقصد کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.